السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الديوس. قال: من الديوس؟ قالوا: من الديوس يا رسول الله؟ قال: الديوس الذي لا يبالي من دخل بيته وخرج، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، معاشرتی اور سماجی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کے تناظر میں اس حدیث پاک، یوں تو ساری حدیثیں بڑی قیمتی ہیں اور ہماری زندگی کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بڑی اہم ہے، اور یہ ہر فرد کو مخاطب کر رہی ہے، ہر فرد کی ذمہ داری کو اسے احساس دلا رہی ہے. اس حدیث کا استحضار اگر رہے تو انسان اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک عظیم احساس کے دائرے میں زندگی گزارنے والا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. ظاہر بات بہت ہے، ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے جنت کے لیے، مخاطب صحابہ کرام ہے، مخاطب یہود نہیں ہے، مخاطب نصارہ نہیں ہے، مخاطب مشرکین نہیں ہے، مخاطب ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں اصفیاء اتقیاء امت ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ مخاطب ہے. اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. تو ارشاد ہو رہا ہے: ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا. اوس و خزرج کے لوگ بھی ہیں اور قریش مہاجرین بھی ہیں، اور سب دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، دین کے احساسات کے حصار کے اندر اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن انہی سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور ان کے واسطے سے ہم تک یہ چیز پہنچتی ہے. اس ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے. تو فرمایا: ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، تین لوگ ہیں جو ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. قالوا: من ہم یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، فوراً پوچھتے تھے: اللہ کے رسول، کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہم نے تو سب کچھ چھوڑا ہے جنت کے لیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، ان کی جان کو، مال کو لے لیا ہے جنت کے عوض میں. تو رب کریم وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ عربی زبان کے واقف تھے، ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا: اے اللہ کے رسول، دیوس کون ہے؟ من الدیوس یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیوس الذی لا یبالی من دخل بیتہ وخرج. دیوس وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، محرم ہے یا نا محرم ہے. کیا فکر آ رہی ہے، کیا ذہنیت پیدا ہو رہی ہے، کس قسم کے سوچ کے ساتھ اس کی آل و اولاد جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تربیت کیسی ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. گھر میں عمدہ سے عمدہ فرنیچر لانے کی فکر ہے، بچوں کے لیے اچھے لباس کی فکر ہے، کھانے میں غذاؤں کے تعلق سے فکر ہے، اچھے مکانات کی فکر ہے، اچھی رہائش کی فکر ہے، چھٹی کے دنوں میں اچھے مقامات کی سیر کی فکر ہے. لیکن فکر اگر نہیں ہے تو یہ نہیں گھر میں کون آ رہا کون جا رہا، کس قسم کے لٹریچر آ رہے ہیں، کس قسم کے پرچے آ رہے ہیں، کس قسم کے اخبارات آ رہے ہیں، کس قسم کی سیریل آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر جب بنایا تو گھر گھرا ہونا چاہیے اپنے ماحول کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، ان نیکیوں کے حصار میں اپنے گھر کو رکھنا چاہیے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو الذی لا یبالی من دخل بیتہ وخرج، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عرب ہوگا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا وہ عجم سے ہوگا، بلکہ ان صفات کا جو حامل ہوگا وہ ہوگا دیوس. الدیوس الذی لا یبالی من دخل بیتہ، اب اگر وہ گھر کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، الرجل راع و مسئول عن رعیتہ، والمرأۃ راعیۃ و مسئولۃ عن رعیتہا، تم میں سے ہر فرد مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بہو کا، بیوی کا. لیکن آج کے ماحول میں، ان حالات میں بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جس میں کوئی کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، رونے لگے، کہنے لگے مولانا بہت پریشان ہے. بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری بیوی میرے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ بچوں کو دیکھنا، میں فرینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، میرے گھر آ کر کے وہ لے جاتا ہے، میرے اوپر کیا بیت جاتی ہے میں نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بہت پریشان ہوں دعا کی. اب اس تناظر میں اس حدیث کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے کہ الدیوس الذی لا یبالی من دخل بیتہ وخرج، یہ چیز کیوں ہوئی، یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابتدا ہی میں جو ہے غلطی ہوئی ہے، چوائز میں غلطی ہوئی ہے، انتخاب میں غلطی ہوئی ہے، لہذا اس غلطی کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو الدیوس الذی لا یبالی من دخل بیتہ وخرج، دیوس وہ ہے جسے اس کی بات کی پرواہ ہی نہیں. ایک تو یہ کوئی پرواہ ہے، بیچارہ رو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. ایک یہ کہ اس کو فیشن سمجھ رہا ہے، ہائی فائی معاشرے کا ایک حصہ سمجھ رہا ہے، اور اس پر اسے فخر ہے کہ ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے، ہماری بہو، ہماری بیوی اس طرح سے ان سب چیزوں میں آگے بڑھ کر کے بلکہ دائی بن جاتا ہے. آپ بتائیے کیا ہوگا کل، کل کیا ہوگا؟ اس کا نقشہ قرآن پاک نے جو کھینچا ہے کیا ہوگا، وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذرية ضعفاء فاصابها عصار فیه نار فاحترقت كذلك یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا باغ ہو، کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، جس میں نہریں جاری ہوں، پانی کے سلسبیل بھی ہو، اور اس میں ہر طرح کے پھل فروٹ لگے ہوئے، میوہ جات لگے ہوئے، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو، کچھ کر نہ سکتا ہو، باغ پھلوں سے لدا ہوا ہو، شاخیں جھکی ہوئی ہوں، انگور کے خوشے لٹک رہے ہوں، کہ اچانک ایک بگولا آئے اور اس پورے باغ کو خاکستر کر دے، جلا دے، ختم کر دے، کیا ہوگا اس کے ذہن پر؟ کیا کرے گا کہ بوڑھا ہو چکا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا. غور کرو غور کرو, اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے کہ تم زندگی کے اندر راحتوں کے ساتھ آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, اور اچانک موت آئے گی, ایک بگولا آئے گا تمہیں لے کر کے چلا جائے گا, پھر وہاں پر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, اس لیے کہ تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں, اس زندگی کے لیے تم نے کیا ہی نہیں. زندگی گزری لاپرواہی کے ساتھ, زندگی گزری عائش فراواں کے ساتھ, زندگی گزری راحت اور سکون کے ساتھ, سمجھتے رہے اسی کو سکون, لیکن کل قبر میں پہنچنے کے بعد وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الدیوس الذی لا یبالی من دخل بیتہ وخرج, پھر فرمایا الرجل من النس, دوسرا کون؟ دوسری وہ عورت ہے جو مردانہ ٹھاٹ اختیار کرتی ہے, مردوں کی طرح اپنی چوٹیاں کٹوا کر کے, اپنے بال کو مڑا کر کے, شرٹ و پینٹ پہن کر کے, ٹائی لگا کر کے, اور بغیر کسی حجاب کے, بغیر کسی پردے کے وہ ہر طرف جاتی ہے, بھاگتی ہے, اپنے آپ کو مرد پیش کر رہی ہے, مردانہ ٹھاٹ. الرجل من النساء, رجل مرد کو کہتے ہیں, الرجل ہے, مردانہ ٹھاٹ اختیار کیے ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے لیے فرشتے پیدا کیے. فرشتوں کی ایک جماعت وہ ہے جو یہ تسبیح پڑھتی ہے, سبحان من زین الرجال باللحا, سبحان من زین النساء بالدواب, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی, اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹی سے زینت دی. یہ ان کا وظیفہ ہے, اور اس وظیفے کے ذریعے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں داڑھی دی, ہم اس کو کٹوا رہے ہیں. اللہ نے خواتین کو چوٹی دی, وہ اس کو مڑا رہی ہیں. فرشتوں کی اس تسبیح کی بنیاد پر اللہ کے وہ معزز و محبوب ہیں, اور ہمیں یہ دولت دی, ہم اس سے دور ہو کر کے اللہ کے نظر میں مبغوض ہو رہے ہیں, یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. تو الرجل من النساء اس وقت کہا جا رہا ہے جب چوٹیاں نہیں کٹتی تھی, اس وقت کہا جا رہا تھا جب بے حجابی کا دور نہیں تھا, اس وقت کہا جا رہا ہے جب یہ فیشن معاشرے کو ابھی نہیں لگا ہوا تھا. اس زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, گویا آج کے اس تمام منظر نامے کو سامنے دیکھ رہے ہیں, معاشرے کی ان ساری چیزوں کا آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں الرجل من النساء, الرجل من النساء. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ آ رہے ہیں, اور حضرت اسماء جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے, بڑی بہن وہ اپنے باغ سے آ رہی ہیں, باغ کا کچھ سامان بھی لیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ یہ تو اسماء ہے, حجاب کے ساتھ آ رہے. اللہ کے رسول نے اونٹنی کو بٹھا دیا کہ اسماء پیچھے بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء نہیں بیٹھتی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ پیچھے ہم لے چل, نہیں بیٹھی. جب وہاں گئی گھر تو حضرت طلحہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو اپنی اونٹنی بٹھا دی, اور مجھ سے کہا اسماء بیٹھ جاؤ, لیکن مجھے آپ کی غیرت کا خیال تھا اس لیے میں نہیں بیٹھی, آپ کی غیرت کا خیال تھا میں نہیں بیٹھی. حضرت طلحہ نے کہا تم بیٹھ جاتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو اس سے اندازہ لگے غیر مرد کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے باپ ہیں صاحب کے درجے میں, اس کے باوجود حضرت اسماء نہیں بیٹھ رہی, رشتہ بھی ہے. تو اس ماحول میں, اس سماج میں, اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, تو آج کا یہ ماحول حضور کے سامنے گویا کہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو الرجل من النساء, الرجل من النساء. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ ہیں, ان کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا کسی نے, تو پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بس بخش دیا, کرم فرمایا. اللہ نے پوچھا تم کیا کر کے آئے, میں نے کہا رب کریم زندگی بھر تیرے حبیب کی سنت کی ترویج و اشاعت میں لگا رہا. فرمایا گیا تم اس لیے کرتے رہے تاکہ محدث کہا جائے. وہ کہا گیا ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے, تو میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا رب کریم ایک حدیث آئی ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ رب العزت کو لحاظ ہوگا عذاب دینے میں. اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میں نے اس حدیث کی وجہ سے تیری مغفرت فرمائی. تو یہ بال جس کو ہم موڑ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں ہمارے لیے معاون ہے کہ نہیں معاون ہے؟ یہی اللہ کو پسند آ جائے. تیسرا کون ہے؟ تیسرا فرمایا کہ وہ مدمن الخمر, شراب میں دھت رہتا ہے. آج ہمارا نوجوان طبقہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت حکومتیں چاہ رہی ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو اس میں لگا دیا جائے تاکہ ان کی کارکردگی جو ہے فیل ہو جائے, ان کے احساسات مردہ ہو جائے, ان کا شعور پزمردہ ہو جائے, ان کی قوتیں اضمحلال کا شکار ہو جائیں, یہ کچھ نہ کر سکیں. اس لیے کہ رگے تاک میں جو قطرہ انگڑائی لیتا ہے وہ باہر نکلتا ہے تو زندگی کی تمام تر صلاحیتوں کو نابود کر دیتا ہے, وہ شراب کا قطرہ بن جاتا ہے. آج ساری ترکیبیں کی جا رہی ہیں ہندوستان میں, مسلم محلوں کے اندر شراب کی دکانیں کثرت سے قائم کی جا رہی ہیں. پانی کی بوتلیں آپ ڈھونڈیے کم ملے گا, شراب کی بوتلیں زیادہ مل رہی ہیں, اور ہمارا نوجوان اس طرف جا رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زوال کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا, آج معاشرے کا یہ نقشہ ہے, اس سماج کو بدلنے کے لیے فکر کرنی چاہیے. اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا, فکر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہو کر کے رہے گی. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.